الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین حضرات، مجھ سے پہلے محترم مولانا مجاہد صاحب توحید کے عظیم الشان موضوع پہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. توحید جیسے پاکیزہ اور عظیم الشان موضوع پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. آپ اس کی وسعت کا اندازہ اسی سے کر لیجئے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے مبعوث فرمایا، اور ان تمام نے سب سے پہلے اولین طور پہ اپنے مخاطبین سے جو بات فرمائی وہ یہی تھی کہ لوگوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. آج ہمارے بارے میں بھی کچھ بھائیوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ آل حدیث معلوم نہیں کہاں سے باتیں کرتے ہیں. اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے تو ہم نے، آبا و اجداد سے تو ہم نے یہ باتیں نہیں سنی. ہم کیا کہتے ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہماری پکار اور ہمارا پیغام کیا ہے. سب سے پہلے یہی بات کہ ہم کائنات میں بسنے والوں سے یہی بات عرض کرتے ہیں اور وہی پیغام دیتے ہیں جو پیغام صفا پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. یقول لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کا اعتراف کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو بات میں کہنی چاہتا ہوں ذرا توجہ سے اور بیان سے مختصر وقت میں سنیے. بھائی باتیں یا اپنی کر لیں یا میری سن لیں، حافظ صاحب بس کریں آپ، خدا کے لیے خاموش رہے. جو بات اگر سننا چاہتے ہیں بسم اللہ، ورنہ مولانا منظور صاحب، مولانا عبداللہ صاحب ہیں، مجھے کوئی اتنی نہیں کہ میں سنائے بغیر میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنی بات نہیں ہے. سننی ہے بات تو مہربانی برائے مہربانی اطمینان سے سنیں. یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ باتیں بھی کریں اور میں بھی بات کر رہا ہوں. نہ یہ جلسے کا تقاضا ہے نہ گفتگو کا یہ انداز. عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی اللہ کی عبادت کرو. سوچنے کی بات یہ ہے کیا اس وقت اللہ ذل جلال کو ماننے والے کائنات میں موجود نہیں تھے؟ اہل مکہ کیا اللہ ذل جلال کا انکار کرتے تھے؟ یہودی کیا اللہ وحدہ لا شریک کے منکر تھے؟ کیا عیسائی اللہ ذل جلال کا اعتراف نہیں کرتے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا گیا کہ اس بات کا اعتراف کرو, اس بات کو مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. اہل مکہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں, اور اسی کی تابے داری میں ختنے کا بھی اس میں تواتر کے ساتھ رواج تھا, اور بیت اللہ کی تعمیر میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ خبردار اللہ کا گھر بناتے ہوئے کوئی آدمی اپنی حرام کی کمائی مت لائے, حلال کمایا ہوا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہاں لائے. اندازہ کیجئے کہ اتنے پابند ہونے کے باوجود میں اور آپ اللہ کے حکم سے سبھی کہتے ہیں کہ وہ کافر. اللہ کو ماننے والے, حج کرنے والے, اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے, پاکیزہ مال سے, حلال کمائی سے کمائے ہوئے مال سے اللہ کے گھر کو بنانے والے, اس کے باوجود بھی وہ ان کا ایمان اللہ ذل جلال نے قبول نہ کیا, اللہ ذل جلال نے ان کے ایمان کا اعتراف اور اس کا اعتبار نہ کیا. یہی کیفیت یہودیوں کی تھی اور یہی کیفیت عیسائیوں کی تھی. عیسائی بھی اللہ ذل جلال کو مانتے تھے, یہودی بھی اللہ ذل جلال کو مانتے تھے, لیکن نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد رب ذل جلال نے صاف صاف اس بات کا اظہار اور اعلان فرما دیا کہ کائنات میں بسنے والوں, اب اللہ ذل جلال کو تم اگر اس طرح مانو گے جس طرح میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتا ہے, پھر تو تمہارے ایمان کا اعتبار ہے, ورنہ اپنی دانش کے مطابق تم مجھے مانو گے میں تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کروں. ایک انسان یعنی ایمانیات میں اللہ ذل جلال کو ماننا سب سے پہلا بنیادی ہدف ہے اور بنیادی مسئلہ ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے, دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ حاکم الحاکمین کو کوئی انسان اپنی منمانی سے مانے, اپنے تصورات سے مانے, اپنے خیالات سے مانے, اپنے بزرگوں کے کہنے سے مانے, کیا اس کا یہ ماننا اللہ ذل جلال کو منظور اور مقبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. کب منظور ہوگا؟ اللہ ذل جلال کو ماننا تب منظور ہوگا, اللہ ذل جلال کے ہاں معتبر ہوگا جب اللہ احکم الحاکمین کو اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ ذل جلال کو ماننے کا جن صفات اور جن اختیارات کے ساتھ ماننے کا اعلان اور اظہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں عیسائی جو کہتے تھے, آج بھی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عبد الجلال کے دوست تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ عبد الجلال کے بیٹے تھے. رب عبد الجلال نے اس کی نفی کی ہے یا نہیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی رب عبد الجلال کا حصہ نہیں ہے، اللہ عبد الجلال کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے، اولاد کس طرح ہو سکتی؟ اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو ان کا یہ عقیدہ کفریہ قرار پائے، ان کی یہ سوچ گمراہی کی سوچ قرار پائے. اس انداز سے مانا ہوا اللہ عبد الجلال کے بارے میں ایمان رکھا ہوا اللہ عبد الجلال کے ہاں ایمان نہ بلکہ شرک قرار پائے. لیکن مجھے بتلاؤ، اگر اسی قسم کا عقیدہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کر لیا جائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لحظہ اور وقت مساجد سے یہ اعلان ہو اور یہ درود ہو جس میں یہ الفاظ بھی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، محمد کیا تھے؟ نور من نور اللہ. اور یہاں تک اس عقیدے کے بارے میں ایک منچلے نے تو یہاں تک کہا کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ وفادار ہے دغا باز نہیں، باز اللہ سننا اس کا سننا. ایک شاعر گزرا ہے محمد اس کا نام دری شہو کا، وہ کہتا ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ وفادار ہے دغا باز نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. آپ ایمانداری سے بتلائیں اگر یہی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی رکھے، رب الجلال کو فرمائے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہاں تو رب الجلال کے اعلان اور فرمان یہ ہو، اور آج وہی عقیدہ ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے اور اس کا برملا اعلان اور اظہار کرے اور پھر سمجھے کہ جناب ہم نے توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، بتلائیے یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ کیا کیفیت رہی؟ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا لوگو مجھے اس طرح نہ بنا دینا، میرا مرتبہ اتنا نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، انما انا عبد میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ایک حدیث میں آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ساتھی نے یہ کہا یا سیدنا یا خیرنا یا سیدنا وابن سیدنا ویا خیرنا وابن خیرنا. آپ بتلائیے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سردار نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے ممتاز اور سب سے پسندیدہ نہیں ہیں؟ اللہ عز وجل نے انہیں اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں سے نہیں نوازا؟ اللہ حکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبوبیت کے لیے منتخب نہیں فرمایا؟ یہ سب کچھ عقیدہ رکھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، جب یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھی کی زبان سے سنی تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول سے بھی پہلے اپنا بندہ بنایا، میں پہلے اللہ کا بندہ تھا، اس کے بعد اللہ عز و جلال نے مجھے اپنا رسول بنایا. میرے بھائی، قدم قدم پہ بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں، قدم قدم پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط عقیدے سے خبردار کیا. ایک نے آ کے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحابہ نے درخواست کی، حضور یہ اونٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور اپنا سر جھکا لیتا ہے، یہ دیکھ، ہم نے دیکھا کہ کبھی کے بھار کبھار آپ گزرتے ہیں تو آپ کی طرف یہ درخت چھپ جاتے ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے چھپ جائیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس حیوان اور اس درخت سے کہ ہم آپ کے سامنے جھک جائیں، مگر وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، او بدو ربکم واکرمو اخاکم، او بدو ربکم واکرمو اخاکم، اپنے عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو اور عبادت کس کی کرو، اپنے رب کی کرو، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدم قدم پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خبردار کیا اور حقیقت واضح کی، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ اکبر، ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ اندازہ کیجئے غزوہ احد کے موقع پہ ابو سفیان پہاڑی پہ کھڑا ہے، اعلان کر رہا ہے کیا تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے دعا مت، پھر پکارتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں ابو بکر ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جواب مت دو، خاموش رہو، ابو سفیان پھر پکارتے ہیں کیا تم میں عمر ہے، حضور فرماتے ہیں جواب مت دو، خاموش رہو، اب کیا ہے بھائیو، سننے کی بات تو یہ ہے، اس کے بعد ابو سفیان کو یہ جرت پڑتی ہے، کہتا ہے اولو حبل، حبل جیت گیا، حبل کی جائے، حبل کامیاب ہو گیا، اب آپ اندازہ کریں میدان کارزار میں دشمن وہ آپ کی موت کا اعلان کر رہا ہے، آپ کے یار غار صدیق اکبر کی موت کا اعلان کر رہا ہے، فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، میدان مقابلہ میں اسی اپنے پاک باز صحابی عمر کی وفات کا اعلان سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جواب مت دو، لیکن جب رب کائنات کے مقابلے میں کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت جاگ اٹھتی، پھر آپ برداشت نہیں کر پاتے، فرماتے آپ اعلان کرو اللہ اعلی واجل، رب کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا بھی نام لیا جا گیا نبی نے اس کو برداشت ہے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے، رب ذوالجلال کے مقابلے میں جب کسی کا نام ہوا لیا تو اللہ کے نبی نے اس کو برداشت، اپنی موت کا اعلان سننا گوارا کر لیا، ساتھیوں کی موت کا اعلان سننا گوارا کر لیا، لیکن رب ذوالجلال کے مقابلے میں کسی نام کو کا پکارا جانا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا حکم تو یہی تھا، قم، اٹھو، رب کا سب، اٹھو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرو، سیابہ کا وطاہر، ورب کا فکر، کبریائی، بڑائی، عظمت اور عظمی یہ ہے تو کس کی ہے، عزت ہے تو کس کی ہے، کبریائی ہے تو کس کی ہے، بڑائی ہے تو کس کی ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، میرے نبی اٹھئے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجیے، وہی بڑا ہے سب چھوٹے ہیں، وہی بڑا ہے سب، وہی بڑا ہے باقی سب، سب چھوٹے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رب ذوالجلال کے مقابلے میں، سب چھوٹے ہیں، یہ پہلا حکم تھا، اب آپ بتلائیں اس اللہ اکبر، اس رب کبریا، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی ذات کبریا کے مقابلے میں جب کسی کا نام لیا جائے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ آپ تو آئے اسی لیے تھے، آپ کو تو بھیجا اسی لیے گیا تھا، آپ کو تو بھی رسول اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آپ رب الجلال کی کبریائی کا ڈنکا ہر شو بجا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں بس ایک اللہ اللہ ہے، بس ایک اللہ اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے، اس کے سامنے کسی کا نام نہ لو۔ بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لوگوں اللہ کو کس طرح ماننا ہے، اللہ کو ایمان کے مقتضیات کیا ہے، اللہ ذو الجلال کو تسلیم کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اس طرح مانو، اگر آج اسی طرح اللہ ذو الجلال کو مانا جائے تو اللہ ذو الجلال کے ہاں ایمان معتبر ہے، اپنی منمانی سے، خود پسندی سے، اپنی نفس کی چاہت سے، اپنے منمانی کر کے ایک انسان کہے کہ میں اللہ ذو الجلال کو یوں مانتا ہوں، رب ذو الجلال کو اللہ کو وہ اپنا ماننا بھی رب ذو الجلال کو منظور ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی عقیدے کی بنیاد پہ بھی عقیدہ بھی وہی معتبر، اللہ ذو الجلال کو ماننے کا انداز بھی وہی قابل اعتبار جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آگاہ کر کے گئے۔ ایک بات، اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری بات، رب کو مانو تو کس طرح مانو؟ جس طرح رب کے حبیب نے کہا۔ اور دوسری بات کہ رب کو راضی کرو تو کس طرح کرو؟ جس طرح رب کے حبیب نے راضی کرنے کا طریقہ بتلایا۔ رب کو مانو تو کس طرح مانو؟ جس طرح رب کے حبیب نے ماننے کا طریقہ بتلایا، اور اسی رب کو راضی کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ واسطہ ہے، اور وہ واسطہ اور وہ ذریعہ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا موقف، ہمارا نظریہ پوچھنے والوں سن لو کہ ہم رب ذو الجلال کو مانتے بھی اسی طرح ہے جس طرح رب کے حبیب نے کہا، ہم رب ذو الجلال کو راضی بھی صرف اسی طریقے پہ صحیح سمجھتے ہیں کرنا جس طرح رب ذو الجلال کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ ذو الجلال کو ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے برابر، نہ وہ رب ذو الجلال کو منظور۔ اسی طرح کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی اسلوب، کوئی بھی نوعیت، کسی بھی طرح کے عمل کی وہ اللہ کو راضی کرنے کی اختیار کر لی جائے، لیکن اس عمل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، آپ کی تصدیق نہیں، آپ کا حکم، آپ کی اجازت اور آپ کا عمل نہیں، تو یاد رکھیے وہ عمل بھی رب ذو الجلال کو راضی کرنے کا باعث بن سکتا نہ۔ رب کو ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف وہ رب ذو الجلال کو منظور، نہ رب کو راضی کرنے کا کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے کوئی خلاف کو منظور۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں، لوگوں اللہ کو مانو تو اس طرح جس طرح رب کے حبیب نے کہا، رب کو راضی کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح رب ذو الجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ ہی کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کے، آپ ہی کے عمل کو دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی رنگ میں رنگے گئے۔ تو رب ذو الجلال نے آسمانوں سے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات فرمائی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا دیانتداری سے اس بات کا پہ غور فرمائے، اللہ ذوالجلال راضی ہو کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جب یہ اعلان فرماتے ہیں کیا آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی اعمال کافی نہیں؟ بھائی جو عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے لیے اللہ ذوال جلال کی رضا کا ساتھ اس ایک رب ذوال جلال سے لیا، کیا آج رب ذوال جلال کو راضی کرنے کے لیے وہی طور طریقہ اور وہی عمل جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ کافی ہے یا نہیں کافی؟ ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا اور رب ذوال جلال نے راضی ہو کے فرمایا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں، میں ان پہ، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ تو ان کے اعمال پہ راضی، ہمارے اعمال پہ کسی کوئی سند اللہ ذوال جلال نے اتاری ہے نازل کی ہے؟ کسی بھی مولوی صاحب، کسی بھی امام، کسی بھی مجتہد، کسی بھی پیر، کسی بھی فقیر، کسی بھی بڑا سمے انسان پہ، کسی عمل پہ اللہ ذوال جلال نے رضا کا اظہار کیا؟ اگر کیا ہے تو اسی انداز پہ کیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں پہ راضی ہوں گا جو ان کے نقش قدم پہ چل کے آئے، جو اس راستے پہ چل کے آئے گا میں پھر بس انہیں پہ راضی ہوں گا، کسی اور پہ راضی؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلایا ہوا طریقے کے مطابق صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنے رب کو راضی کیا۔ میرے بھائی ہمیں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ دیکھتے تھے کہ کس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ وہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آثار، ان کے اعمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابع داری میں ان کے واقعات اتنے بے شمار ہیں کہ سناتے رہے راتیں ختم ہو جائے لیکن صحابہ اکرام کی تابع داری کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ وہی تابع داری، وہی اطاعت گزاری اور وہی فرمانبرداری آج ہم میں آئے تو وہی چیز رب ذوال جلال کی رضا کا باعث بنے گی۔ تو میرے آل حدیث بھائیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتلائیں کسی سے کیا شکوا، کسی کا کیا گلا؟ آپ اپنے آپ کو آل حدیث کہتے ہیں، اب آل حدیث کہلانے والا وہ آل حدیث بھی کہلائے اور نماز بھی ادا نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے اور کہے کہ میں جناب آل حدیث ہوں، نماز نہ پڑھنے والا آل حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تو ایمان کا شاکہ تم آل حدیث میں کیوں اس کو؟ یہ کتنی ہماری یعنی سادہ لاہے ہے کہ ہم جناب یہ بھی صاف وہ بھی آل حدیث، نماز نہ پڑھے وہ بھی آل حدیث، روزے نہ رکھے وہ بھی آل حدیث، غلط کاروبار کرے سود کا وہ بھی آل حدیث، جھوٹ بولتا رہے وہ بھی آل حدیث، بس جناب آل حدیث کی مسجد میں آ کے کبھی کبھی نماز پڑھ کے رفع الیدین کر لینے والا ہو بس پھر ٹھیک۔ بتلائیے کیا اتنی سی بات کافی نہیں؟ اتنی سی بات رب ذوال جلال کی رضا کے لیے کافی ہے؟ نہیں، وہاں تو بات یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو، من پسندی کی بات چھوڑو، جتنا دل چاہے اسے قبول کر لو اور جتنا دل نہ چاہے اسے نظر انداز کر دو، اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ ذوال جلال کے ہاں یہ اسلوب درست نہیں ہے، اللہ ذوال جلال کے ہاں حکم اور اصول یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل۔ اللہ ذوال جلال ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح